نبی کا پیغمبر کو پرسا یوں دیا جائے اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے نبی کا پیغمبر کو پرسا یوں دیا جائے اطراف مدینہ
محمد انسان ہدایت حاصل کریں، اپنے کمال کو حاصل کریں۔ خدا نے ہم سب کو صلاحیتوں سے نوازا ہے، ان صلاحیتوں کو استعمال کرے. اب اس معاملے میں خدا یہ کر سکتا تھا کہ ہمیں خلق کرتا، دنیا میں بھیجتا اور کہتا کہ میں نے عقل دی ہے، میں نے شعور دیا ہے، اس عقل و شعور کو استعمال کرو اور اپنے راستے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو. بہت سارے لوگ کامیاب ہوتے، بہت سارے لوگ ناکام ہو جاتے. خدا نے اس حجت کے ساتھ جو اس نے ہمارے اندر قرار دی تھی، اس کے ساتھ ایک بیرونی حجت کو بھی قرار دیا، باہر سے بھی ایک حجت بھیجی. اور وہ انبیاء اور آئمہ اطہار علیہ السلام کی ہستیاں وہ تشریف لائے، انہوں نے ہماری ہدایت کے کام کو آسان کیا، ہمیں ہدایت نصیب کی. خدا عالمتا نے قرآن کریم بھی رسال کیا. اس کے بعد دین کا نظام ایسا بنایا کہ ہر چیز سے انسان مدد حاصل کرے، اس کی ہدایت کا راستہ کون سا ہے، اس کو کس راستے پہ چلنا ہے. اس خاطر کہہ سکتے ہیں شاید مصلحتوں میں سے ایک مصلحت یہ تھی، اس خاطر خدا عالمتا نے ایک امام کو نہیں بھیجا، 12 اماموں کو بھیجا. کیوں؟ ممکنے کی وجہ یہ ہو کہ خدا چاہتا تھا ہر دور میں ہمیں یہ پتہ چلے کہ معصوم کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے. ایک امام معصوم ہوتے، ان کی زندگی 50-60 سال ہوتی، کچھ حالات اس میں پیش آتے، ہمیں پتہ چل جاتا کہ ان حالات میں یہ کرنا چاہیے. لیکن بہت سارے حالات پیش نہیں آتے. کبھی ایک وقت ہوتا ہے دشمن مضبوط ہوتا ہے، آپ کا رویہ مضبوط دشمن کے مقابلے میں کیا ہوگا. کبھی ایسا ہوتا ہے امام کی مظلومیت اتنی ہوتی ہے انہیں زندانوں میں زندگی گزارنی پڑتی ہے، 10-15 سال زندانوں میں رہنا پڑتا ہے. اگر کبھی کسی امام کو زندان نہ جانا ہوتا تو ممکن ہے جس دور میں مومنین جیلوں میں جاتے وہ کہتے ہمیں نہیں معلوم اس دور میں معصوم کا طریقہ کار کیا تھا. اب ہمارے پاس 250 سال کی سنت موجود ہے، 250 سال کی سنت، اور اس 250 سال کی سنت میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ ہماری زندگی اس سے مختلف ہے. نہیں، کسی نہ کسی ایک کے مطابق ہے. تو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ بھئی ہماری زندگی جو اب ہم گزار رہے ہیں یہ کس امام معصوم کی زندگی سے نزدیک ہے. اصول وہی رہتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے ہیں، تو تبدیل ہوئے گئے حالات میں آپ کو ڈھونڈنا ہوتا ہے سنت کا طریقہ کار کیا ہوگا. اب اسی میں بہت سارے اور مسائل شامل ہیں. کل ہم نے چند نکات عرض کیے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ حجت خدا کا ساتھ نہیں دیتے. یہ سوال بہت اہم سوال ہے، اس کے اوپر پہلے بھی آرائش پیش کر چکے ہیں، دوبارہ اس کو نہیں چھیڑ سکتے. وہ یہ کہ کیوں ایسا ہوا، اللہ کے رسول کو دنیا سے گئے ہوئے چند دن سے زیادہ نہیں ہوئے. یہ جو واقعہ پیش آیا یہ رسول اللہ کی وفات سے کوئی سالوں بعد کا واقعہ نہیں ہے. ایک روایت کے مطابق بیوی کی شہادت 75 دن میں ہوئی ہے، ایک روایت کے مطابق 95 دن میں ہوئی ہے، یا 75 یا 95 95، ان دو میں سے کوئی ایک ہے. اس کا مطلب ہے یہ جو گھر کے اوپر واقعہ پیش آیا یہ اللہ کے رسول کی وفات کے 4 مہینے کے اندر اندر ہوا. کیوں ایسا ہوا، لوگ کیوں نہیں سمجھ سکے؟ ہم نے عرض کیا لوگوں میں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، اور وہ کمزوریاں ایسی نہیں ہیں جو تاریخ میں صرف ایک دفعہ آئی تھیں، نہیں، وہ کمزوریاں بعد میں بھی آئی ہیں. موت کا خوف ہوتا ہے، دنیا کی لالچ ہوتی ہے، اور ہم نے عرض کیا اقدار صحیح اقدار نہیں ہوتی، جن ویلیوز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں قبول کرتے ہیں ویلیوز نہیں ہوتی. آج ایک اور مشکل سے شروع کروں گا، اور چونکہ ظاہر ہے کہ سلسلے کی یہاں پہ آخری مجلس ہے تو اس گفتگو کو اختتام تک لے کے جائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک اور بہت بڑی مشکل ہے جو دینداروں کے درمیان بہت زیادہ آتی ہے، اور اس مشکل کی خرابی کی انتہا بہت دہشتناک ہے. یہ جو لوگ آج کی دنیا میں مثال کے طور پر مختلف قسم کے دین کے نام پر دہشت گردیوں میں مشغول ہیں، ان میں زیادہ تر لوگ سازشی ہیں، لیکن ان میں کچھ لوگ یقیناً ایسے ہوں گے جو مخلص ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ 100% سازشی ہوں گے، نہیں ہوں گے، ان میں کچھ لوگ مخلص بھی ہوں گے. یہ کیسا خلوص ہے جو ان کو انسانوں کے ساتھ یہ کام کروا رہا ہے، گردنیں کاٹ رہے ہیں، حج کی عزت کر رہے ہیں، ناموس سے کھیل رہے ہیں، دین کے نام پہ کوئی یہ کام کیوں کر سکتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا یقیناً سازشی لوگ ان میں بہت زیادہ ہیں، دنیا پرست، سازشی، مفاد پرست، لیکن ایک طبقہ یقیناً ان کے اندر ایسا ہے جو مخلص بھی ہے. اچھا یہ مخلص لوگ ایسے کیوں ہو جاتے ہیں؟ باقیوں کا تو معلوم ہے، دولت کی خاطر آیا ہے، طاقت کی خاطر آیا ہے، وحشیانہ ثقافت اندر بنی ہوئی تھی، دکھانے کا موقع مل گیا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس کو اس طرح سے، مثلا شاید یہ جگہ شاید بہت جگہ مناسب بھی نہ ہو، لیکن اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مثلا وہ عراق اور شام کے اندر ایک دیوانوں کی طرح کی تنظیم بنی ہوئی ہے، لوگوں کا قتل عام کر رہی ہے، اور یورپ اور امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملکوں سے اٹھ اٹھ کے لوگ اس کے اندر جا رہے ہیں، ہزاروں لوگ، بھائی کیوں جا رہے ہیں؟ میرا اپنا ذہن یہ کہتا ہے کہ ہماری نسلوں کو 25-30 سال میں مختلف قسم کی فلموں کے ذریعے سے، گیمز کے ذریعے سے انسانوں کے گلے کاٹنے پہ تیار کیا ہے انہوں نے. ذہنی طور پر گیمز کے اندر ان تمام باتوں کے لیے تیار کیا ہے جو اب ہو رہے ہیں. تو ان میں یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ان گیمز میں گزاری ہے، جس میں انہوں نے انسانوں کی جانوں کو کھیلنا سیکھا ہے. اب ان کو وہ گیم حقیقت میں کرنے کا موقع ملا. آپ معلوم کر لیجئے، میڈیا کے اندر دیکھ لیجئے، یمن کے اندر بہت سارے لوگ ایسے لڑ رہے ہیں سعودیہ کی طرف سے، جن کا کام یہی ہے کہ وہ کرائے کے قاتل ہیں. یمن میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اسی طریقے سے ان لوگوں کے پاس بھی ہیں. تو ان لوگوں نے ذہنوں کو تیار کیا ہے اس مصیبت تک مبتلا کرنے کے لیے. تو مجھے یقین ہے کہ ان لوگوں کے گروپس کے اندر ایسے لوگ بھی ہوں گے جو صرف بربریت چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے، اور اس بربریت کو عملی زندگی میں دکھانے کا ان کو یہاں موقع ملا. لیکن اس کے بعد عرض کر رہا ہوں ان میں کچھ مخلص بھی ہوں گے. اچھا یہ مخلص یہاں پہ کیوں ہوں گے؟ انہوں نے جو دین سمجھا ہے وہ نادانی پہ مشتمل ہے، حماقت پہ مشتمل ہے، دین کو اپنی مرضی سے سمجھا ہے. یہ بھی کیس دنیا میں پہلا کیس نہیں ہے. آپ جانتے ہیں، آپ نے بچپن سے واقعات سنے ہیں خوارج کے بارے میں. خوارج شاید ان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سازشی ہوں گے، لیکن خوارج میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پرخلوص دین کی خدمت کر رہے تھے. اچھا کیا کر کے دین کی خدمت کر رہے تھے؟ راتوں کو عبادتیں کرتے تھے، دن میں روزے رکھتے تھے، جانوں سے کھیلنے میں جری تھے، انسان کی جان ختم کرنے میں دیر نہیں لگاتے تھے، وحشیانہ قاتلانہ ان کی طبیعتیں بنی ہوئی تھیں. ان واقعات کو بیان کرنے کا کیا ہو، شاید کوئی فائدہ بھی نہ ہو. آپ نے بہت دفعہ سنے ہوں گے، اور اب تو مجھے تعجب ہی ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو ہم خوارج کے نام پر تاریخ میں پڑھتے تھے ان کو اب عراق اور شام میں ہوتا دیکھ رہے ہیں، وہ سب ہو رہا ہے وہاں پہ. تو بھائی یہ لوگ کیسے لوگ ہیں؟ ان کا دین ہے لیکن انہوں نے دین کو صحیح نہیں سمجھا ہے، دین کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، دین میں اپنی حماقتیں کی ہیں، دین میں معیار خراب ہوتے چلے گئے ان کے، اس کے بعد لوگوں نے ان سے کھیلنا شروع کر دیا. کیا یہ مصیبت آج بھی نہیں ہے؟ ہاں ہے، آج بھی ہے. اب میں تھوڑا سا جرأت کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ مصیبت کیا ہمارے درمیان بھی آ سکتی ہے؟ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اصولی طور پر تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے، لیکن پوچھ رہا ہوں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ مصیبت اہل بیت کے چاہنے والوں میں بھی کسی وجہ سے آ جائے؟ شاید اس بربریت تک تو نہیں آئے گی، بہت مشکل ہے کہ اس بربریت تک آئے، لیکن غیر معقول حرکتوں تک آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی، آ سکتی ہے, آ سکتی ہے. وہ کس طریقے سے؟ دین کے نام پر لوگوں کو کچھ ایسی باتیں سکھائی جائیں, وہ اپنی دانش میں خلوص کے ساتھ کام کر رہے ہوں لیکن دین کو برباد کرتے چلے جائیں, دین کو برباد کرتے چلے جائیں. اچھا, اس میں ہماری نجات کا راستہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سادہ سا راستہ ہے, نجات کا راستہ بہت واضح ہے, خدا کا دین کامل ہے. وہ کرو جو اہل بیت نے سکھایا ہے, بہترین نجات. 250 سال کی سنت ہے ہمارے پاس, اس 250 سال کی سنت میں ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. تو آپ جا کر دیکھیں, مثلا وقت کے امام کسی خاص حالت میں کیا کر رہے تھے, جو کچھ وہ کر رہے تھے, جو کچھ وہ سکھا رہے تھے, وہی سیکھ لو, وہی کر لو. اس کے بعد ہم لوگ جو ان کے راستے پر نہیں چلنا چاہتے, وہ اپنی طرف سے کچھ کہتے ہیں, انہوں نے یہ کام مصلحت کی خاطر کیا. میرا جواب یہ ہوتا ہے, جس مصلحت کی خاطر انہوں نے کیا تھا نا, اسی مصلحت کی خاطر آپ بھی کر لو. بھائی اگر یہ کہہ رہے ہو امام معصوم نے یہ کام اس طرح سے کیا تھا, مصلحت تھی اس کے اندر, اسی مصلحت کو آپ بھی دیکھ لو. آپ اس مصلحت کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ تو آپ اور میرے اور آپ کے پاس زندگی کے اندر ایک معیار ہے, دوستی کرنے کا بھی, دشمنی کرنے کا بھی. اس طرح دوستی کرو جیسے اہل بیت نے دوستی کی, اس طرح دشمنی کرو جس طرح اہل بیت نے دشمنی کی. اگر اہل بیت نے ہمیں دوست بنانے کے معیار دیے, کیا دیکھ کے دوست بناؤ, تو اہل بیت نے دشمنی کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے. دشمنی کیسے کی جاتی ہے؟ مثال کے طور پر, سادہ سادہ باتوں کو اگر مثال کے طور پر عرض کروں, چند منٹ صرف اس کے اوپر گفتگو کروں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مثلاً ایک بنیادی نقطہ, کیا اہل بیت نے دشمنی کرنے میں کبھی دشمنوں کے ساتھ بے رحمی کی ہے؟ مثلاً بے رحمی کا مطلب کیا ہے؟ بے رحمی کا مطلب یہ ہے کہ قیدی تھا, پانی نہیں دیا, کھانا نہیں دیا. کیا کبھی ایسا کیا ہے؟ نہیں, کبھی نہیں. جو کچھ مولا امیر المومنین نے اپنے قاتل کے ساتھ کیا ہے, اس سے بڑھ کے مثال کیا ملے گی؟ اتنا کہنا کافی نہیں تھا کہ اس کو جیل میں ڈالو اور جب تک میں زندہ ہوں مارنا نہیں, اتنا کہنا بھی کافی تھا. اس کے بعد کہا کہ دیکھو جو مجھے کھلاؤ وہ اس کو کھلانا. کتنا سخت رہا ہوگا امام کی اولاد کے لیے کہ اپنے باپ کے قاتل کو وہ کھلائے جو اپنے باپ کو کھلانا ہے. امیر المومنین نے فرمایا نہیں. جب امیر المومنین کے سامنے دودھ لے کر آئے تو پوچھا اس کو یہ پلایا تھا کیا؟ انہوں نے دشمنی کے لیے بھی, دشمنوں کے لیے بھی معیار دیے ہیں, دشمنوں کے لیے معیار دیے ہیں. مثلا میں آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ عرض کروں گا, تھوڑا سا قدم بڑھاتے ہوئے, کیا اہل بیت نے کبھی اپنے دشمنوں کو, جن کو عرف عام میں گالیاں کہا جاتا ہے, دیے ہیں؟ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, جو کچھ اب تک مجھے پتا ہے 30-32 سال میں, اہل بیت نے کبھی گالیاں نہیں دی اور نہیں دے سکتے. دنیا نے اخلاق نبی اور اولاد نبی سے سیکھا ہے, گالیاں دینا اخلاق سے پست حرکت ہے, کبھی وہ یہ کام نہیں کریں گے. ہم نے خدا نہ کرنا اعوذ باللہ اگر یہ سیکھا ہے کہ ہم نے دشمنوں کو گالیاں دینی ہیں, ہمیں کسی نے یہ نہیں سکھایا, یہ ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. اور ایک بات مجھے سمجھ میں آئی ہے, 30-32 سال میں جگہ جگہ جانا پڑتا ہے نا, مثلا کوئی مذہب کے بارے میں سوال کرتا ہے, جواب دینے پڑتے ہیں, دین کے بارے میں پوچھتا ہے, بتانا پڑتا ہے, مذہب کے بارے میں جواب دینے پڑتے ہیں. کبھی سامنے پوچھنے والا مسلمان بھی نہیں ہوتا, کبھی کوئی خدا کو نہیں مانتا ہے, کبھی کوئی ہمارے مکتب کو نہیں مانتا, ان سب کو جواب دینا پڑتا ہے. ہم نے ہمیشہ ایک بات دیکھی ہے, اگر دین پر کوئی اعتراض کرے اور آپ دین کا دفاع کر رہے ہو, کبھی کوئی مشکل نہیں آئی. دین کا دفاع کرنا آسان ہے, ہم نے اور آپ نے اپنی مرضی سے کوئی کام کیا ہے، اس کا دفاع کرنا ناممکن ہے، اس کا آپ دفاع نہیں کر پائیں. کیوں بھائی؟ جو کچھ دین میں ضروری تھا وہ انہوں نے ہمیں دے دیا ہے. اگر انہوں نے ہمیں نہیں سکھایا اور ہم نے کیا، اس کا مطلب ہے اب اپنی مرضی سے کچھ کیا ہے، یا بڑھا دیں گے یا گھٹا دیں گے، ان کی مرضی پہ چلیں گے، کبھی مشکل نہیں. تو عزیزان محترم، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، انہوں نے یہ ممکن ہے کہ اپنے دشمنوں کو بددعا دی ہو، بددعا دی ہو اس معنی میں کہ کہا خدایا اس کو اپنی رحمت سے دور فرما، یہ ہو سکتا ہے. انہوں نے یہ کہا خدایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، خدایا اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، ہاں یہ ہوگا، یہ ہو سکتا ہے. لیکن جس کو عرف عام میں گالیاں دینا کہتے ہیں، عربی میں لفظ استعمال کرتے ہیں سب و شتم، سباب کہتے ہیں گالیاں دینے والے کو، جس کو بعد میں تبدیل کرتے ہوئے فحاش بھی کہتے ہیں، جو ایسی غلط زبان استعمال کرے، اس کی نسبت بھی اہل بیت سے دینا صحیح نہیں ہے، نسبت دینا بھی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اخلاقاً پست حرکت ہے. بوئستو لأتم ما مکارم الاخلاق، جس نبی کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں، وہ اور اس کی اولاد اخلاق سے کم حرکت نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے. فعزان محترم، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ حب اہل بیت کے ساتھ ظاہر ہر کام کو انجام دینا چاہتے ہیں، دشمنوں کے ساتھ بھی جو رویہ رکھیں وہی رکھیں جو اہل بیت نے سکھایا. انہوں نے گالیاں دینا نہیں سکھایا، انہوں نے اس طرح کی کوئی ثقافت ہمارے اندر نہیں چھوڑی ہے. ہاں ممکن ہے کہ کچھ عربی کے الفاظ ہم استعمال کریں جس کو آج اردو کا سننے والا کہے یہ گالی ہے. مثلاً ہم نے کہا فلاں کو لان، ممکن ہے وہ کہے لان گالی ہے. عربی میں لان گالی نہیں ہے، عربی میں لان کا مطلب ہوتا ہے خدا اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. اللہم لان کا مطلب ہے اے خدا یا اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، یہ گالی نہیں ہے، یہ دعا ہے، جس کو ہم کہیں گے کہ امام نے اس کے غلط اعمال کی وجہ سے اس کو یہ اس طرح سے دعا دی، بد دعا دی، جس کو ہم بد دعا کہتے ہیں. البتہ عربی میں بد دعا معمولا لوگ اپنے بغض کے اظہار کے لیے کرتے ہیں، اردو زبان میں جب ہم کہتے ہیں بد دعا تو منطقی نہیں ہوتی، بغض کے اظہار کے لیے ہوتی ہے. اہل بیت یہ بھی نہیں کرتے، کبھی نہیں کریں گے. اہل بیت جو کچھ کریں گے 100% عقل، منطق اور شعور کے مطابق کریں گے. کیوں عزیزو؟ یہ ایک محلے کا مکتب نہیں ہے، یہ وہ مکتب ہے، یہ وہ فکر ہے جس کو پوری دنیا کے سامنے جانا ہے اور جا رہا ہے. آج آپ کیا تصور کر رہے ہیں؟ ایک ایک مستحب کے اوپر دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر بات ہوتی ہے. ان کا دین یہ کہتا ہے، صحیح کہتا ہے یا غلط کہتا ہے؟ البتہ وہ کون ہوتے ہیں صحیح یا غلط کہنے والے، لیکن تحقیق ضرور کرتے ہیں. اگر ہم نے اپنے دین کے اندر صرف وہ رکھا جو اہل بیت نے ہمیں دیا ہے، کبھی مشکل نہیں آئی. ہمارے پاس عقل ہے، شعور ہے، منطق ہے، اس پہ رہیں، اس کے مطابق حکم کریں. بس جو پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا وہ یہ کہ لوگ دین کے اندر اپنی منمانی کرنے لگتے ہیں، جو دین نے دیا ہوتا ہے اس سے ہٹ کر اپنی مرضی کے اصول بنا بیٹھتے ہیں. جب اپنی مرضی کے اصول بنا بیٹھتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں. اپنے دانش میں دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، دین کے لیے بدترین دشمنی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا رائے حل کیا ہے؟ رائے حل آپ کی خدمت میں عرض کیا، دین سے آگے مت بڑھیں. آپ کے جتنے بھی جذبات ہوں گے، جس نے دین دیا ہے وہ ان جذبات کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہے ان جذبات کو کس جگہ پہ استعمال ہونا ہے. تو اس نقطے کا ضرور خیال رکھیں، چونکہ یہ زمانہ سخت امتحانوں کا زمانہ ہے. میں نے کل عرض کیا تھا، ذرا سا بھی کوئی نقص و عیب ہوگا کہیں نہ کہیں نقصان اٹھانا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس زمانے کے لوگوں کے اندر کچھ مشکلات تھیں، ثقافت کی کمی تھی، اپنی منمانی دین کے اندر تھی، اس کی وجہ سے ان امتحانات میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، اگر معیار اسلامی معیار ہوتے تو کوئی سوال نہیں تھا وہ حوادث ہوتے جو رسول اللہ کی وفات کے بعد ہوئے، نہیں ہو سکتے تھے۔ اصلاً یہ جو سقیفہ کا واقعہ ہمارے پاس موجود ہے، اگر آپ سقیفے کے واقعے کو صرف سننے پہ اکتفا نہ کریں، کہیں پر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنے آپ سے ایک سادہ سا سوال کر پائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ سالوں نبی کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور قرآن کریم بھی اکٹھا نازل نہیں ہوا، 23 سال میں نازل ہوا، روز کا معاملہ تھا کہ آئے کریمہ آئے گی۔ اس اعتبار سے جن لوگوں کے سامنے قرآن کریم نازل ہوا، جن کے سامنے اللہ کے رسول کلمات ارشاد فرماتے تھے، اور لوگ جانتے تھے کہ ان کلمات کی کیا اہمیت ہے، تو وہ قرآن کریم کی اہمیت کو جانتے ہوں، رسول کی بات کی اہمیت کو جانتے ہوں، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، یہ لوگ نبی کی وفات کے بعد بیٹھے ہیں، منتخب کریں کہ جانشین کون ہے۔ صحیح ہے، ان کو قرآن کی آیتوں کے ریفرنس دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے؟ ان کو قرآن کی آیتیں لانی چاہیے؟ ان کو رسول خدا کا کلام کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ ان کو کہنا چاہیے، بھئی تمہارے سامنے قرآن کریم نازل ہوا ہے تو قرآن کریم کی آیتیں لاؤ، یہ طے کرنے کے لیے کہ جانشین کون ہو۔ اللہ کے نبی کی روایات لاؤ کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ جانشین ہوگا۔ ایک آئے کریمہ نہیں ہے، ایک رسول کی حدیث نہیں ہے، جو باتیں ہوئی ہیں وہ یہ ہوئی ہیں، عرب کسے قبول کریں گے؟ ہم نے یہ خدمت کی ہے، اس کا ہمیں صلہ ملے۔ اگر ثقافت دین کی ثقافت ہے، معاشرہ دینداروں کا معاشرہ ہے، تو آیتیں کیوں نہیں ہیں، روایتیں کیوں نہیں ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ثقافت دینداری کی نہیں ہے، کم سے کم ثقیفہ کے اندر ثقافت دینداری کی نہیں لگ رہی، رسم و رواج کی ہے، قبیلہ پرستی کی ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک ظریف سا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں بغیر صراحت کے، یہ جو بگاڑ ہوتے ہیں، اسلامی ثقافت پیچھے رہ جائے، قبیلے کی ثقافت آگے بڑھ جائے، یہ بگاڑ ہر روز غلط نتیجہ نہیں دیتا، بعض اوقات بڑے اچھے نتائج ملتے ہیں اس سے۔ کہاں مرواتا ہے؟ خاص نازک جگہ پہ مروا دیتا ہے۔ قبیلہ پرستی لاؤ ایک قوم کے اندر، کچھ جگہوں پہ بہت اچھے نتیجے ملیں گے، وہ کیسے؟ اپنے قبیلے کے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اس کا ساتھ دیں گے۔ اگر ایک آدمی اکیلا رہ جائے، اس کو افسوس کی نظر سے دیکھا جائے گا، ایک آدمی اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ 50 آدمی ساتھ دینے کو کھڑے ہو جاتے ہیں، اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ اچھا لگے گا۔ تو قبیلہ پرستی ہر روز برا نتیجہ نہیں دیتی، کب برا نتیجہ دیتی ہے؟ جب معرکہ بہت نازک ہو، جب مفادات ٹکرانے لگے، وہاں مصیبت آتی ہے۔ آپ کو اور ہمیں بہت ہوشیار ہونا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں جو بظاہر بعض اوقات اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، کسی نازک جگہ پہ پہنچ گئیں، پھر معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ کیا کریں؟ اندر سے اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں، ثقافت کون سی ہے۔ اچھا، یہ کیسے چیک کریں، کیسے چیک کریں اس بات کو؟ اچھا، میں آپ کی خدمت میں کیوں اتنا عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم 61 ہجرا میں تو نہیں ہیں کہ کربلا ہمارے سامنے ہو، کوئی بعید نہیں ہے کتنے وقت کے بعد وقت کے امام تشریف لائے۔ کیا ہم پھر انہی امتحانوں سے نہیں گزریں گے؟ اگر امام تشریف لے آئیں، اور انسان دعا کرے گا یا نہیں کرے گا کہ تشریف لائے؟ یہی دعا کرے گا نا کہ کل نہ آئیں، آج آئیں۔ امام تشریف لائیں، آیا ہم یہ انتخاب کرنے کے امتحانات سے نہیں گزریں گے؟ کیا ہماری اندر ثقافتوں میں اگر خرابیاں ہوئیں، مشکل میں نہیں ڈالیں گی؟ پچھلے زمانوں میں ڈوگوں کو ڈال دیا تھا. کسی کے دل میں مال کی محبت تھی, جب خاص موقع آیا کہ صحیح فیصلہ کرے غلط فیصلہ کر دیا اس نے. عمر سعد کی کہانی دہرانے کی ضرورت ہی نہیں. بے عقل دین لے کر چلے اور کیا بن گئے؟ سعد ابن ابی وقاص. امیر المومنین کی بیعت کا منکر ہے اور امیر شام کے پاؤں پہ بیعت کر کے آیا ہے. بے عقل دین. یہ کب سامنے آتی ہیں چیزیں؟ جب معاملہ ٹکراتا ہے, اتنا پیچیدہ ہوتا ہے, پھر یہ سب چیزیں ہونے لگتی ہیں. تو پہلے سے تیاری کرو, پہلے سے دیکھو بھائی میرے اندر کہاں کہاں مشکل ہے. کم سے کم اپنی مشکل کو صحیح نہیں کر سکتے, پہچان تو لو کہ ہاں یہ مشکل آ رہی ہے میرے اندر. دو آدمیوں سے ملتا ہوں, اپنے قبیلے کا ہوتا ہے, خود و خود بلا وجہ اس کو دوسرے پہ ترجیح دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں, اس کو عصبیت کہتے ہیں. اپنا برا بھی دوسرے کے اچھے سے اچھے لگنا لگے, اپنا برا دوسروں کے اچھوں سے اچھا لگنے لگے, اس کو عصبیت کہتے ہیں. اس کو پسند نہیں کیا دین اسلام نے. تعلق رکھو, ساتھ دو, لیکن ترجیح اس کو مل جائے بلا مرجح, بلا کسی سبب کے, اسلام قبول نہیں کرتا. تو عزیزان محترم, ہم لوگ بہت نازک امتحانوں سے گزرتے ہیں. جو میں آپ کی خدمت میں شاید پہلے عرض کر چکا ہوں, یہ جو ہم سنتے ہیں صراط مستقیم پل صراط, بال سے زیادہ باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز, یہی پل صراط ہے جو ہم گزر رہے ہیں. حق کو ڈھونڈنا مشکل, جو حق پہ چلے تو قربانی دے, یہی مصیبت. اور انسان کتنے موضوعات کو ہم نہیں ڈال سکتے یہاں پر اسی ایک آخری مجلس کے اندر, لیکن کل بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, سیاسی طور پر ہم نے کچھ غلطیاں کی تھیں جس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا. ہم نے بلا حیثیت, بلا سبب کچھ لوگوں کو اپنے دین میں دخالت دینے کی اجازت دی تھی, ہماری مسجدوں کے اندر گھسے, ہمارے فیصلہ کرنے والے مقامات کے اندر گھس گئے. اس کے بعد جو ہماری قوم نے اٹھایا 5-10 سال تک, وہ اللہ جانتا ہے ہم نے کیا اٹھایا. دوبارہ وہ غلطیاں نہ ہوں ہم سے, ایسا نہ ہو ہم پھر دھوکہ کھا جائیں. اور ہم بار بار دھوکہ کھانے لگتے ہیں. ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے, 4 اچھے نعرے لگاتا ہے, ہم ایک دوسرے سے پوچھنے لگتے ہیں اس کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہم لوگ. کیا کوئی باطل ایسا ہوگا جو 100% باطل بولے گا؟ ہر باطل کی مجبوری ہے کہ 4 جملے حق کے بولے, ورنہ خریدار کہاں ہوں گے اس کے. نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 50 دیکھ لیجئے, میں اتنی دفعہ دہرا چکا ہوں آپ کی خدمت میں. فرمایا اہل باطل ایک مٹھی حق میں سے اٹھاتے ہیں, اور وہ جو مٹھی حق میں سے اٹھاتے ہیں وہ لوگوں کو دکھا دکھا کر بے وقوف بناتے ہیں. ہوتے اہل باطل ہیں, مٹھی حق میں سے اٹھائی بھی ہے, رقصم من ہذا, اس میں سے ایک مٹھی اٹھا لیتے ہیں, لوگوں کو وہ حق دکھا دکھا کر دھوکہ دیتے ہیں, اپنا کام نکالتے ہیں. اس کے بعد فرمایا اہل حق کے ساتھ بھی ایک مشکل ہے, وہ کیا ہے؟ ہوتے اہل حق ہیں لیکن کچھ چیزیں باطل کی اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں, اپنی نفس پرستیاں کی وجہ سے. مثلا ہوتے اہل حق ہیں, کچھ غلطیاں کر بیٹھے, کچھ نفس پرستیاں کر بیٹھے. اب جب یہ نفس پرستیاں کر بیٹھتے ہیں تو فرمایا دشمن کی زبان تیز تیز چلنے لگتی ہے. دشمن یہ کہتا ہے دیکھو اگر یہ حق ہوتے تو یہ باطل ان کے درمیان کیوں, خود بھی باطل ہے لیکن ہمارے اندر اگر کوئی خرابی دیکھے گا اس کی زبان تیز چلے گی. اب کتنی عقل مندی اور ہوشیاری چاہیے قوم کو کہ اگر کوئی حق کی مٹھی دکھائے اور پیچھے باطل کا ڈھیر ہو, آپ دھوکہ نہ کھاؤ, یہ بھی تو دیکھو کہ پیچھے کتنا بڑا باطل لیے بیٹھا ہے یہ. اور اگر کوئی اہل حق ہے اور ایک مٹھی باطل کی اس کے ہاتھ میں ہے تو اتنی جرات رکھو کہ اس سے کہو تم اہل حق تو ہو لیکن یہ باطل کیوں اٹھایا ہوا ہے تم نے. اہل حق ہو
تو غلطیاں بھی قبول کر لیں, یہ صحیح نہیں ہے. اہل باطل ہو اور چھوٹی سی باتیں حق کی کہے تو سب قبول کر لیں, یہ بھی صحیح نہیں ہے. معیار ہاتھ میں ہونے چاہیے, جتنا صحیح ہے اتنا صحیح ہے, جتنا غلط ہے اتنا غلط ہے. یہ طاقت ہمارے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے اور تجربوں سے سیکھ لیں. ہم لوگ سخت مصیبتوں سے گزر کے الحمدللہ پاکستان کی قوم سیکھ رہی ہے, چیزیں سیکھ رہے ہیں. ہم لوگوں کا یہ شاید کہنا اچھا نہیں ہوگا لیکن میں چونکہ معتقد ہوں اس لیے میں بولتا ہوں, لوگ مشکل وقت میں دوست احباب پوچھا کرتے تھے ہمارا پاکستان میں کیا ہوگا, ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا, ہمارے بچے کیا کریں گے. میں ہمیشہ ان سے عرض کرتا تھا کہ دیکھو مطمئن رہنا, پاکستان میں جیت ہماری ہے, ہم نہیں ہاریں گے, کبھی شکست ہمارے پاس نہیں آئے گی. نہ اس وجہ سے کہ ہم مضبوط ہیں, نہیں, پرچم حسین مضبوط ہے, پرچم حسین مضبوط ہے. جس نے حسین کے نام پر اٹھنا سیکھا ہے اس کو شکست نہیں آتی ہے, اس کو خدا عزت دیتا ہے. جب تک ہمارے درمیان خلوص کے ساتھ پرچم حسین ہے, جب تک عزاداری زندہ ہے, جب تک مولا ابو الفضل کے پرچم کو لے کے اٹھے ہیں, شکست ہمارے پاس نہیں آ سکتی ہے. اور ہمیشہ ہمیں احساس ہے وہ جو ہمارے مولا نے کربلا کے میدان میں تنہا کھڑے ہو کر کہا تھا, وہ ابدی حقیقت ہمارے اور آپ کے درمیان بار بار ثابت ہوتی ہے, اس کو ہم نے سیکھنا ہے. الحمدللہ کافی حد تک سیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا کی قومیں سیکھ رہی ہیں. سید الشہداء سب کو قربان کرنے کے بعد کربلا کے میدان میں حق کے نام پر اکیلے رہ گئے. جب حق کے نام پر اکیلے رہ گئے, اب شہادت کے لمحات نزدیک تھے, تب انہوں نے ایک جرأت مندانہ بیان ایسا دیا پوری دنیا کے انسانوں کو جرأت دے دیا. اور انہوں نے فرمایا ہیہات من الذل, ہیہات من الذل, ہیہات من الذل, ہیہات من الذل. اس نعرے کا مطلب کیا ہے؟ اچھا, جو ایک ہوتی ہے ذلت. ذلت کیا ہے؟ ذلت یہ ہے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں باطل ہے, سمجھ میں آتا ہے باطل ہے, پھر بھی قبول کر لیا, پھر بھی قبول کر لیا. عمر سعد ذلت کا پیکر بن گیا. کیوں؟ اس کو نہیں پتا تھا یزید کون ہے, اس کو نہیں پتا تھا عبید اللہ بن زیاد کون ہے. کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ حق کی طرف سے امام حسین کون؟ اس کو کیا نہیں پتا تھا کہ امام حسین کے سامنے میں لڑنے جاؤں گا میرا مقدر کیا ہوگا؟ سب پتا تھا. تو یہ جو باطل بھی جانتا تھا حق بھی جانتا تھا, تب بھی باطل کا ساتھ دیا, یہ ذلت نہیں ہے, یہ ذلت ہے. اور عزت کس کو ملی؟ عزت اس کو ملی جس کا لاشا پامال ہوا, اس کو عزت. اور عزیزوں میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں یہ تو کم تھا, عزت اس کو ملی جس کے گلے میں توق تھا. اللہ, عزت اس کو ملی. کیوں ملی؟ حق کو حق کہا, باطل کو باطل کہا. جب باطل کو باطل کہا تو قربانی دینی پڑی, قربانی دے دی. جب قربانی دی سب کچھ پامال ہوا, ہونے دیا. اس موقع پر آ کے صبر کیا. صبر کی صحیح تعریف کربلا میں, صبر کا مطلب مقابلہ نہ کرنا نہیں ہے, مقابلہ کرنے پہ قربانی کو قبول کرنا ہے. مقابلہ پورا کریں گے, قربانی کا وقت آیا, قربانی قبول کریں گے, اس کو کہتے ہیں صبر. امیر المومنین نے صبر کیا. عزیزو, یہ جو ہمارے دوست احباب بھی بعض اوقات سوال اٹھاتے ہیں, جب گھر پہ حملہ ہوا تو امیر المومنین نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اس کے نہیں معلوم کتنے تفصیلی جواب ہیں. میں آپ سے عرض کر چکا ہوں ہم ایک دن کے اندر بہت سارے موضوعات نہیں لا سکتے, لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ امیر المومنین کن انتخابوں میں سے ایک انتخاب کر رہے تھے، آپشنز کیا کیا ہیں، کیا کیا کر سکتے تھے، اگر کرتے تو کیا ہونے والا تھا، اس کے بعد دیکھنا پڑے گا امیر المومنین نے یہ کام کیوں کیا. کئی دفعہ گھر پر آئے، امیر المومنین سے کہا بیعت کرو، کہا نہیں کریں گے، منع کیا. بنی ہاشم کے خاندان والے کئی دنوں تک گھروں سے باہر نہیں نکلے، اعتراض کرتے ہوئے احتجاج کیا، کہا ہم اس انتخاب کو قبول نہیں کرتے، یہ انتخاب غلط ہے. آیا آواز احتجاج اٹھائی یا نہیں اٹھائی؟ 100% اٹھائی. لوگوں کو آگاہ کیا یا نہیں کیا؟ اس سے زیادہ کیا ہوتا کہ بنت رسول ایک ایک صحابی کے دروازے پہ گئی، اس سے زیادہ کیا ہوتا؟ میرا ارادہ بار بار ذہن میں ہے کہ میں مصائب کی طرف نہ جاؤں، لیکن عزیزو بعض اوقات ایسی باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں انسان کے ذہن میں. آج دنیا کے باعزت انسانوں سے ایک سوال کروں گا، کافر ہو یا مسلمان، کافر ہو یا مسلمان، عزت مند انسان سے سوال کروں گا، اگر فاطمہ جیسی ایک شخصیت، خدیجہ جیسی کی بیٹی، عرب میں اس سے زیادہ مالدار کوئی نہیں تھا، سارا پیسہ معاشرے کے اوپر لٹا دیا، سارا پیسہ انسانوں کے اوپر لٹا دیا، ایسی خوبصورتی سے دیا کہ آج تک پتہ نہیں چلا خدیجہ نے کس طرح سے دیا. اس ہاتھ دو اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے، کسی کو دیکھنا تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے مال کے صدقات میں دیکھے. عرب کی مانی بھی دولت ان کے پاس تھی اور بچی کے پاس گھر میں اوڑھنے کو نہیں ہے. جس کی ماں نے اتنا دیا، جس نے خود اپنی زندگی میں کسی کو دروازے سے خالی ہاتھ نہ بھیجا، عالم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے پاس کوئی آئے اور خدا کے رسول کے پاس کچھ ہو تو خود دے دے، نہ ہو تو اصحاب سے کہہ دے تم دے دو، اور جب کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو اس سے کہے اب تو فاطمہ کے در پہ جا، اور وہ کسی کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹائے. ماں وہ ماں جس نے ساری دولت دی، بیٹی وہ بیٹی جس نے اپنا سب کچھ دیا، اگر یہ کسی شریف سے آ کر کہے یہ جائیداد میری ہے، میں معاشرے کے کسی بھی شریف سے پوچھوں گا تیری شرافت کیا تقاضا کرتی ہے، تجھے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. یہ تو بات ہوئی اس کی ماں خدیجہ تھی، اب بات کروں گا کہ اے مسلمان یہ بتا، اگر رسول کی بیٹی تیرے گھر پہ آ جائے دنیا بھر کے مسلمانوں، اگر آج فاطمہ آ جائے اور کہے یہ ملکیت میری ہے، تم میں سے کس کے اندر جرأت ہے فاطمہ سے کہے ثبوت لاؤ؟ کیا تمہیں محمد کا کفن یاد نہیں آئے گا؟ کیا ابھی محمد کا کفن بھی پیدا نہیں ہوا ہے؟ اس کی بچی سے ثبوت مانگتے ہو؟ یہ غضب کچھ کم تھا؟ اب بار بار علی کے گھر پر آئیں اور کہیں بیعت کرو اور بیعت کرو، اور وہ کہے میں نہیں کروں گا، جب بہت دفعہ آئے بہت دفعہ آئے تو فاطمہ ایک دفعہ کھڑی ہوئی کہ علی آج میں ان کو جواب دے دیتی ہوں کہ بار بار یہاں مت آؤ. اب کھڑی ہوئی اور کہا کہ اگر میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں آئیں گے. اجی تو میرے اندر تو جرات نہیں ہے, میرے اندر تو جسارت نہیں ہے, لیکن میں کہوں گا اے لینو جنہوں نے فاطمہ کا دروازہ گرایا, اگر رسول خدا یہاں پر ہوتے تو کیا تو جنت میں جاتا یا جہنم میں مرتا؟ تو رسول اللہ کو کیا جواب دے دیتا؟ ہمارے دل زخمی ہیں, سیدہ کے مسائل کو بیان کرنا بہت سخت ہے, سیدہ کے مسائل بڑے سخت ہیں. بس علی تو جہاں بیوی کے مسائل بیان ہوئے, جہاں رسول خدا کا ذکر ہوا تو دو جملے امیر المومنین کے بھی پڑھ دوں. چند لوگ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں, امیر المومنین کا گزر ہوا, پوچھا اے علی ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, زندگی میں سخت لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ کسی نے کہا دشمن کے سامنے اکیلے رہ جاؤ بہت سخت ہے, دوست ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں یہ بہت سخت ہے. کسی نے کہا کہ کسی سے قرضہ لے لو وہ پیسہ مانگ کے نہ دے سکے بہت سخت ہے. لوگوں نے جب اپنی باتیں کر لی تو مولا سے کہا کہ ابو الحسن آپ بتائیے زندگی میں سخت لمحہ کون سا ہے؟ امیر المومنین نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اجنبی نہ ہو, پھر ایک جملہ کہہ دیا, علی کے چاہنے والوں کو قیامت تک رلانے کے لیے بہت ہے, کہا کوئی تمہاری زوجہ کو مارے تم کچھ نہ کر سکو. شمشیر نکال لے تو کوئی رک نہ سکے, اب رسول خدا کی وصیت پر عمل کر رہا ہے. رسول خدا نے کہا تھا علی سخت امتحان آئے گا, صبر کر لینا, میری خاطر صبر کرنا. علی نے صبر کر لیا. جب یہ دشمن نہیں گھر کے اندر گھسا تو امیر المومنین نے اس کو اٹھا کر زمین میں پٹکا اور کہا اگر رسول خدا نے صبر کے لیے نہ کہا ہوتا تو علی کے گھر میں گھس نہیں سکتا تھا, تو گھس نہیں سکتا تھا. اب جب انہوں نے دیکھ لیا کہ علی کی شمشیر نہیں چلے گی, علی نبی کا ولی, نبی کا وصی, وصیت کا خیال کرے گا, اب ظلم کرنا شروع کیا. اب میں کیا بیان کروں, امیر المومنین نے کفن کے موقع پر کیا دیکھا تھا؟ امامہ اتار کے ماتم کیوں کیا تھا؟ جرأت نہیں ہے, جسارت نہیں ہو سکتی ہے, لیکن بس اتنا پتا ہے علی کا بیٹا موت سے دنیا سے چلا گیا. علی حیدر کرار ہے, صاحب ذوالفقار ہے, لیکن بچوں کا باپ بھی ہے. علی تو ہم لوگ کیسے ان باتوں کو سمجھ پائیں گے؟ لیکن ذرا ایک دفعہ سوچنا, ایک کوئی سپہ سالار ہو, شمشیر ہاتھ میں آ جائے کوئی ہل نہیں سکتا. اب عجیب جملہ کہوں گا, مجھے معاف کر دینا, سخت ہو رہا ہوگا. زینب ام کلثوم دیکھ رہی ہے ہماری ماں کو تماشا لگ گیا, ہمارا باپ باپ کو تماشے لگے, باپ کے گلے میں رستی ہے. بازار کربلا تو یہاں بن گئی تھی, کربلا تو یہی آ گئی تھی. اپنی روایت بڑی کربلا جھیلی ہے خاندان عصمت نے، بڑے موقع جھیل لیے، بس ایک موقع آیا، امیر المومنین نے حسن و حسین کو بلایا، آؤ یتیموں اپنی ماں سے الوداع کرو. ابھی تو تھوڑا سا رک جانا، دو روایت اور پڑھوں گا. عجیب روایت ہے ہمارے پاس، بڑی عجیب روایت ہے. روایت ہے ایک موقع آتا ہے، عرش خدا ہل جاتا ہے، عرش خدا پہ لرزہ آتا ہے. کون سا موقع؟ کعبہ موقع، جب کسی بچے کی ماں مر جائے، بچہ بچارا رات کو سویا، اس کے ذہن میں نہیں رہا میری ماں مر گئی ہے، ہاتھ لگا کے دیکھتا ہے میری ماں کا، آنکھ کھلتی ہے، یاد آتا ہے ماں مر گئی ہے، عرش خدا ہل جاتا ہے. اب سمجھ لو جب حسین آئے اور فاطمہ کا پتے کمر ٹوٹا اور فاطمہ نے حسین کو اپنے گلے سے لگایا، ارے کتنا عرش نہ ہوگا، اتنا ہلا کہ ندائے غیبی آئی، علی بچے کو ماں سے علیحدہ کر دو. کون سی حجت خدا آنے والی ہے؟ ایک حجت خدا آئے گا، فاطمہ کے خون کا انتقام ہوگا.